أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورہ احزاب کی آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور اللہ کو خوب خوب یاد کرتا ہو. اس آیت میں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کہا گیا ہے, قابل تقلید نمونہ, جس کو نمونہ بنایا جائے اور اس پر چلا جائے, اس کی تقلید کی جائے, اس کی اتباع کی جائے. اسوہ کے معنی, اسوہ کا جو لفظ ہے اسی کے ہم معنی ایک لفظ قدوہ بھی آتا ہے, دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. لیکن اسوہ میں اور قدوہ میں فرق یہ ہے کہ اسوہ کے اندر ہمدردی اور غم گساری کا پہلو نمایاں ہے, جیسے ہم مواساد کہا کرتے ہیں غم گساری, اسی طرح سے آسی کہتے ہیں اس شخص کو, اس طبیب کو جو کسی کی مرہم پٹی کرتا ہے یا جو صلح کراتا ہے. تو یہ کہیے کہ اسوہ در حقیقت قدوہ سے زیادہ بلیغ لفظ ہے. آج کی ہم اس آیت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے, اس کی بنیادیں کیا ہیں, کیوں آپ ہی کی زندگی کو, کیوں آپ ہی کی سیرت کو, کیوں آپ ہی کی حیات کو انسانوں کے لیے معیار بنایا گیا, مثالی بنایا گیا. انسانی تاریخ میں بڑے بڑے ہیروز گزرے ہیں, انسانی تاریخ میں بڑے بڑے عظیم مفکرین گزرے ہیں, انسانی تاریخ میں انبیاء گزرے ہیں, صلحاء گزرے ہیں, اور کتنے ہی دانشور گزرے ہیں. لیکن قرآن کریم میں کہا گیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت کے امیدوار ہوں اور اللہ کے امیدوار ہوں, ان کے لیے قابل تقلید نمونہ اگر ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کے تذکرے آئے ہیں اور انبیاء کی سیرتیں بیان ہوئی ہیں, ان کی دعوت کے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے, جیسے کہا گیا وَدِ كُلِّ أُمَّتٍ رسول, ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے تھے. ایک جگہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تھا. ایک جگہ ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو. ایک جگہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلُ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, ہم نے اس سے پہلے رسول بھیجے تھے, کچھ کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا ہے, بتا دیا کون لوگ تھے, اور ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے جن کا ہم نے تذکرہ قرآن میں نہیں کیا ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 124,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں, اور ان تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے, یہ بھی ہمیں معلوم ہے. قرآن کریم ایک جگہ کہا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, یہ جو رسول تھے اللہ نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی تھی, ان میں سے ایسے رسول تھے جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات زیادہ بلند کیے. اس کے بعد پھر آپ کے بارے میں یہ کہا گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ومن بلغ, مجھے یہ قرآن دیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے انذار کروں تمہارا اور ان لوگوں کا جہاں تک یہ قرآن پہنچے, جن تک یہ قرآن پہنچے. آپ کے بارے میں ارشاد ہوا وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے تذکرے آئے، انبیاء کی دعوت کا بیان بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود انسانوں کے لیے اب رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے اسوہ اور قابل تقلید جو نمونہ بنایا گیا وہ آپ کو بنایا گیا۔ اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس سلسلے میں پہلے ایک حدیث سن لیجیے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ صحابہ جب گفتگو کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن لی، کیونکہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو بڑا برگزیدہ بنایا اور حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو میں نے تمہاری یہ باتیں سن لی ہیں اور تمہارا تعجب بھی مجھے معلوم ہے، لیکن تمہیں میں ایک حقیقت بتاتا ہوں، وہ حقیقت یہ ہے، یہ بات صحیح ہے کہ انا ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، یہ بات صحیح ہے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ اسی طرح سے وہ موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا کہ موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نجی ہیں، اللہ نے ان سے سرگوشی کی تھی اور اللہ نے اور انہوں نے اللہ سے سرگوشی کی تھی، وہو کذالک۔ اور عیسیٰ روحہ و کلمتہ، عیسیٰ اسلام اللہ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہیں، وہو کذالک، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے حضرت آدم کو اللہ نے برگزیدہ بنایا، استفاہ اللہ تعالیٰ، اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا، ان کو منتخب کیا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ لیکن فرمایا کہ انا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن اے لوگوں جان لو کہ میں اللہ کا بہت پیارا ہوں اور میں بلا فخر کہتا ہوں۔ فرمایا و انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میں قیامت کے دن حمد کے پرچم کو اٹھائی ہوں گا اور حضرت آدم اس کے نیچے ہوں گے، میں بغیر فخر کی یہ بات کہتا ہوں، میں لوگوں کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سنی جائے گی، اور میں بغیر فخر کی یہ بات کہتا ہوں۔ وانا اول من یحرک بحلق الجنہ، میں پہلا وہ آدمی ہوں گا جو جنت پر دستک دوں گا، جنت کے دروازے پہ دستک دینے والا میں پہلا ہوں گا، ولا فخر، اور میں بغیر فخر کی یہ بات کہتا ہوں۔ فیفتح اللہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھولے گا اور اس میں میرے ساتھ مومنین داخل ہوں گے، اور میں بغیر فخر یہ بات کہتا ہوں۔ وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، اور میں تمام آنے والے اور تمام پیچھے رہنے والے ان سب میں معزز اور مکرم ہوں، میرا رتبہ اور میرا مقام یہ ہے۔ تو یہ اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انسانی تاریخ میں کیا ہے اور کس طرح کا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ سے قریب ترین ہوں، والانبیاء اخوة للذات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ انبیاء اللہ ہی بھائی ہیں، یعنی ان کی مائیں تو مختلف ہیں لیکن ان کا دین واحد ایک ہے، ایک دین والی ہے۔ دیگر انبیاء کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو دلیل ہم پیش کر رہے ہیں کہ یہ شخصیت کیوں ہمارے لیے قابل تقلید ہے، تو اس کے سلسلے میں ہم دوسرے پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر تذکرہ یہاں دیگر انبیاء ہی کا آئے گا۔ دیگر انبیاء کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جیسے کہ کہا گیا ہے اور تذکرہ آیا ہے کہ ہم نے مختلف قوموں میں رسول بھیجے، ان کی زبانوں میں رسول بھیجے، تو وہ اپنے ماحول کی ضروریات کے لحاظ سے آئے، کچھ مخصوص خصوصیات لے کر کے آئے، لیکن انسانی تاریخ میں تمام خصوصیات کی جامع اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، ایک مرتبہ یعنی اور لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ کسی نبی کو کوئی خوبی دی گئی, کسی نبی کو کوئی خوبی دی گئی. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے ہاں جلال کا پہلو نمایاں ہے, حضرت عیسیٰ کے ہاں جمال کا پہلو نمایاں ہے. ایک مرتبہ قیدیوں کے سلسلے میں جب بدر کے قیدی تھے تو اس سلسلے میں یہ رائے دی جا رہی تھی کہ ان کا کیا کیا جائے. تو حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر کے, اور ہمیں امید ہے کہ ان کے بعد ان کی نسلیں اٹھیں گی اور وہ مسلمان بنیں گی اور ان پر بھی احسان کریں گے. لیکن حضرت عمر کی رائے اس کے مقابل میں یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے, اور جو جس کا قریبی رشتہ دار ہو ان کو قتل کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لوگوں, ان دونوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ دیکھو ابو بکر کی مثال جو ہے وہ ابراہیم اور موسیٰ کی ہے, جن کے ہاں جمال کا پہلو نمایاں تھا, اور حضرت عمر کی مثال نوح اور موسیٰ کی ہے, جن کے ہاں جلال کا پہلو نمایاں تھا. اور یہ بات حقیقت ہے, لیکن آپ کے ہاں یہ تمام خصوصیات جمع ہو گئی تھی, اس لیے کیونکہ آپ کے تمام کمالات جلوہ گر ہوئے ہیں, اور آپ کے بارے میں تمام انبیاء نے بشارتیں دی ہیں. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں, یہ تورات میں ہے, اور میں نازل ہوا ہوں کہ انہیں مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. یہ تورات میں یہ تذکرہ ہے, پس اب تو جا, میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں اور مصریوں سے اسرائیل کو چھڑا لا. قرآن میں خود ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. خود تورات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا, میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تسا ایک نبی برپا کروں گا. یہ بشارت ہو رہی ہے آپ کے لیے. یا موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے, میں انہی میں سے تمہاری طرح اے موسیٰ ایک پیغمبر پیدا کروں گا, اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, اور وہ ان سے صرف وہ بات کرے گا جس کا میں اسے حکم دوں گا. یہ گویا کہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں, جس میں فرمایا گیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا, بلکہ خود انجیل میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ہے, غیر قوموں کے پاس نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, لیکن جب وہ فارقلیت جو ہے اس میں آپ کا نام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیت ہے, اور جب وہ فارقلیت, جس کے معنی محمد کے معنی اور فارقلیت کے معنی ایک جیسے معنی ہیں, جب وہ فارقلیت پاکیزگی جو پاکیزگی کی روح ہے, جب وہ آئے گا تو وہ تمہیں ہر چیز سکھائے گا. ایک جگہ خود ارشاد ہوا ہے, جب وہ سچائی کی روح آئے گی تو تمہیں سچائی کی راہ بتائے گی. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود انجیل میں, آج بھی ہے یہ انجیل, جو آج کی انجیل ہے اس میں ہی موجود ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس نہ آئے گا. تو یہ تو انجیل جو آج کل لوگوں میں معروف ہے اس کا تذکرہ ہے. ایک برنباس کی انجیل ہے, اور برنباس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی تعلیمات کو جو مسخ کیا تھا وہ سینٹ پال نے کیا تھا, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا حواری نہیں تھا بلکہ ان کا مخالف تھا شدید, اور اس نے اس پورا دین کو جو ہے مسخ کر دیا. تو برنباس کی جو انجیل ہے جو 19ویں صدی میں جو متعارف ہوئی ہے وہ پہلے سے موجود تھی, چھپی ہوئی تھی, عیسائیوں نے اس کو چھپا دیا تھا. اور عیسائی کہتے ہیں کہ چونکہ برنباس میں باقاعدہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, برنباس میں یہ تک موجود ہے کہ ذبیح جو تھے جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوئے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے, کیونکہ انہوں نے تورات میں, انہوں نے انجیل میں یہ لکھ دیا ہے, بائبل میں لکھ دیا ہے کہ ذبیح تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. وہ تمام پیشن گوئیاں, اور وہ یہ تک ہے برنباس کی انجیل میں کہ جو آخری نبی ہوگا وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا, یہ سب تذکرہ ہے اس میں. تو اس کو یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی انجیل ہے اور یہ مسلمانوں نے اس کو پیش کیا ہے. حالانکہ اس انجیل کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 75 سال پہلے عیسائیوں نے پوپ کلاسیس اول کا نام آتا ہے کہ جس کے زمانے میں جن کتابوں کو مکروہ اور قابل ملامت قرار دیا گیا تھا, ہیریٹیکل بکس کی فہرست میں رکھا گیا تھا کہ جو گمراہی پیدا کرتی ہیں, تو اس میں برنباس کی انجیل بھی تھی. اور 6ویں صدی عیسوی میں اس کو پڑھنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. مسلمانوں کو تو یہ چیز 19ویں صدی میں معلوم ہوئی ہے, اور وہ بھی ایک عیسائی نے بتائی ہے. یہاں تک کہ جارج سیل نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو اس نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک انجیل اور ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو بڑے بڑے مورخین گزرے ہیں, جس میں طبری ہے, یعقوبی ہے, بیرونی, ابن حزم اور دوسرے مصنفین بہت پہلے گزرے ہیں, انہوں نے دنیا کی کتابوں کے تذکرے کیے ہیں, لیکن اس میں کہیں برنباس کی انجیل کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اس طرح سے فہرست ابن ندیم ہے, حاجی خلیفہ کی کشف الظنون ہے, یہ جو کتابیں ہیں جس میں فہرستیں ہیں اور پرانے لٹریچر کا تذکرہ ہے, اس میں برنباس کا تذکرہ نہیں ہے. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ یہ انجیل جو تھی وہ پہلے سے موجود تھی, اسی لیے اس میں وہ تمام صفات موجود ہیں. اس میں بہت ہی مضبوط انداز میں کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے, خود باقاعدہ آپ کا نام جو سریانی زبان ہے منہمنا کے معنی آتے ہیں محمد کے, جس کی تعریف کی جائے وہ تک موجود ہے, اس میں نام موجود ہے. تو اس لیے یہ اس برنباس میں انجیل کا اگر آپ دیکھیں تو اس برنباس انجیل میں مکمل طور پر بڑی نشانیاں ہیں, جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ منہمنا کا لفظ ہے, اور اس میں ایک لفظ ہے اور وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا. یہ اس برنباس کی انجیل باب 43 میں ہے کہ اور وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا, اور وہ خدا کی رحمت بن کر آئے گا, اور وہ خدا کا رسول جب آئے گا, یہاں تک کہ دنیا کی تمام قوموں کو جو اس کی تعلیم نہیں پائیں گی نجات اور رحمت بچا دے گا. تمام قوموں, یہ بھی تذکرہ کیا کہ تمام قوموں کے لیے ہوگا وہ, جبکہ یہ انجیل میں خود ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یہ تمام قوموں کے لیے نہیں تھی. یہ بات اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی جاننے کی ہے برسبیل تذکرہ, وہ یہ کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ زبور الاولین کا تذکرہ آیا ہے کہ پرانی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آپ آئیں گے. ہم پوری طرح سے یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ جانتے ہیں کہ قرآن کے اس اشاعت کے مطابق بہت سی کتابیں ایسی تھیں جو مسخ کر دی گئیں. جیسے اب انجیل کو ہم جانتے ہیں کہ انجیل کو مسخ کیا گیا, بائبل کو مسخ کیا گیا, اور اس کی آتھینٹیسٹی کے بارے میں ہم کلیم نہیں کرتے کہ یہ جو ہے وہی ہے. ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ وہ سب جو ہے اس کو بدلا گیا ہے, اس کے بارے میں تفصیلات ہیں. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت دوسرے مذاہب موجود ہیں اور ان کی کتابیں موجود ہیں, اور اس میں جو کچھ اشارے ہیں, لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں نبی آئے ہوں, اور وہ کتابیں زبر الاولین کا تذکرہ جو ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ جس طرح کا تذکرہ ہے, اس طرح سے اور بھی اس سے پہلے ہم نے جو کتابیں بھیجی تھیں, تو جو یہ کتابیں جو آتی ہیں اور جو مختلف جو اس وقت ہم نام کے مذاہب دیکھتے ہیں, ان کی کتابیں دیکھتے ہیں, تو اس میں بھی اشارے ملتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہوں, کیونکہ اس میں جو تعلیمات ملتی ہیں, اس میں پرتوں جو ملتا ہے, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات کسی انبیاء کی تعلیمات ہیں, نبیوں کی تعلیمات ہیں. مثال کے طور پر ایک مذہب بہت مشہور رہا ہے صابی, اور یہ ستارہ پرستوں کو کہتے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں پوری دنیا کے اندر 7 ممالک میں ان کے پیروکار تھے, اور 7 سیاروں کے نام پر ان کا مذہب چلتا ہے. مسعودی کا بیان ہے, جو مسعودی بہت بڑا مورخ گزرا, کا بیان ہے کہ صابی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مکہ مکرمہ کا معبد زحل, جو ایک ستارہ ہے, اس کے ماتحت ہے, اور اس کے معنی ہیں دوام کے, مکے کے معنی دوام کے. یہ ہو سکتا ہے کوئی نشانی دی گئی ہو کہ ایک دوام کا پہلو اس میں یہی ہوگا کہ شاید یہ شہر ہمیشہ رہے گا, یا یہاں جو شخص آئے گا اس کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہوں گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں, تو اس میں ایک پرانوں کا تذکرہ آتا ہے, وشنو پران, اور ان پرانوں میں جو ہم تعلیمات دیکھتے ہیں, تو اس سے بہت قریب قریب یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے. جیسے کہا گیا ہے کہ وہ سملا دیپ میں آئے گا. سملا دیپ کے مانتے ہیں ریت کے جزیرے میں. باپ کا نام وشنو پاسا, یعنی وشنو پاسا کے مانتے ہیں اللہ کا بندہ, یعنی عبداللہ. مانگ کا نام سمانی یا سومتی, سومتی کے مانتے ہیں آمنا, جس کا اعتماد کیا جائے, یہ مانتے ہیں ہوگا. اور اتھرووید میں اس آنے والے کا نام لکھا ہے نری شنسا وشیات آستی وشیاتی, یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کیا گیا, محمد کے معنی تعریف کیا گیا. یادیں. برائے کس کی گاڑی کو اونٹ کھینچیں گے اور وہ تیزی سے رواں دواں ہوں گے کہ وہ آسمانوں کو چھو رہے ہوں گے. معراج کا تذکرہ ہے. اور بھی بہت سی نشانیاں اس میں ہیں. بدھ مت بھی جو ہے ایک مشہور مذہب ہے. اس میں مہاتما بدھ نے کہا ہے کہ میں نے مذہب کو مکمل نہیں کیا ہے, بلکہ ایک متیا یعنی رحمت للعالمین آئے گا, جس کی معنی آتے ہیں رحمت للعالمین, رحم کرنے والا آئے گا, تو وہ تم کو تمام باتیں بتائے گا. اسی طرح سے زردشت یا پارسی جنہیں ہم جانتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے اوستا جو زندی زبان میں لکھی گئی اور وہ اب ناپید ہو چکی ہے, لیکن اس کے ترجمے ہیں. اور ان کے ہاں دو خدا آپ جانتے ہیں, یزدان اور اہرمن, یعنی ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک بدی کا خدا ہے. ان کے درمیان برابر کشمکش چلتی رہتی ہے اور مقابلہ ہوتا رہتا ہے, اور اس میں عام طور سے نیکی کا خدا جو ہے اس کا مقابلے میں وہ جو ہے غالب رہتا ہے. تو ان کے ہاں بھی جو عقیدہ ہے ان کی خود, یعنی کہ ان کی کتاب میں باب نمبر 129 پر پیشن کی ہوئی کی گئی ہے کہ بت شکن کی وہ ایک بت شکن آئے گا جو بتوں کو توڑے گا, اور اس کا نام جو ہے سوشیانت ہوگا. سوشیان کے معنی آتے ہیں رحمت للعالمین, جو تمام انسانوں پر رحم کرنے والا ہوگا, اور وہ انسانوں کو پستی سے بلندی پر لے جائے گا. اور اس یعنی استوات اریات, یعنی لوگوں کو پستی سے بلندی پر لے جائے گا, اس کے بارے میں آتا ہے. تو ان کے ہاں خود جو ہے اس کی پیشن گوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مختلف مذاہب آج کے ہاں ہمیں ملتے ہیں, ان کے ہاں کچھ جو ہیومن ویلیوز کے مطابق اور انسانی قدروں کے مطابق جو تعلیمات ہیں, اور اس میں جو کچھ بھی پرتوں ملتا ہے, لگتا ہے کہ کچھ انبیاء شاید آئے ہوں اور انہوں نے اس پہلو کو ابھار کے پیش کیا گیا ہو. اسی طرح سے خود بعض لوگ کہتے ہیں کہ چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جیسے رام تھے یا ابرام کے معنی میں ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کا قصہ جو ہے حضرت ابراہیم سے بہت ملتا جلتا ہے. آگ میں ان کی سیدھا کا جانا, اور خود جو ہے بنباس میں جس طرح سے, یعنی کہ جس طرح سے فرعون نے جو ہے حضرت ابراہیم السلام کی جو بیوی جو ہیں حضرت سارہ کو جو ہے اس کو جو ہے قبضے میں کر لیا تھا, اور پھر بھی وہ پاکدامن رہی تھی. تو یہ تذکرے تو آتے ہیں. تو یہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ شاید کسی حد تک یہ بات لگتی ہے کہ خود ایک بات تو اور معروف ہے, ایک بہت اہم بات جو تعلیم جاننے کی, وہ یہ کہ ان کے ہاں آخری پیغمبروں کا تذکرہ ہے کہ وہ آئے گا. یہ ہے, ہندو آج بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے اس پیغمبر کا, جس کل کی اوتار جسے وہ کہتے ہیں. اور کل کی اوتار کی جو نشانیاں وہ سب ہیں, تفصیل سے ہیں باقاعدہ, وہ اس میں آتی ہیں. تو گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ انسانیت کو اس کی ضرورت تھی کہ کوئی آخری نبی آئے اور آخری پیغمبر آئے. اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے. آپ کی تعلیمات میں وسعت اور ہماگیری ہے, اور آپ نے جو کچھ بھی کہا اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا. دستور زندگی کی آپ نے بنیاد ڈالی, اور آپ کا جو دین ہے اس میں زبردستی نہیں ہے, اس میں شرعیت ہے. یعنی آپ کے دین میں یہ خوبی ہے کہ انسانوں کے جو مسائل طے ہوں گے, جو اللہ نے قوانین دیے ہیں, ان قوانین کی تنفیذ کے سلسلے میں انسان مشورے اور آپسی رضامندی سے وہ کام کرے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی جو بنیادی بات ہے وہ کہ آپ کسی خاص قبیلے اور کسی خاص زبان کے لیے نہیں تھے. آپ نے جو دین پیش کیا وہ قابل عمل, اور نہ صرف یہ قابل عمل بلکہ آپ نے اس کو اپنی زندگی میں کر کے دکھا بھی دیا. انبیاء نے تو کہہ دیا کہ صاحب ہم نہیں کر سکتے, ہم چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کے لے گئے فرعون سے, دریا پار کرا دیا, شہر میں پہنچ گئے اور کہا کہ مقابلہ کرنا ہے, کہا ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے 40 سال تک ان کے بارے میں کہا گیا کہ بات یتی ہو نہ فلرس, یہ جو ہیں صحراؤں کی سیر کرتے رہیں گے اور اس میں بھٹکتے رہیں گے. حدیث السلام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, تم لوگ بہت پریشان کر رہے ہو, مجھے جانا, میرا جانا طے ہے. اور ان کو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. یہ وہ دو انبیاء ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جس کی عام طور سے ان کی اتباع کی جاتی ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے اتباع کا, ان کی تعلیمات تو کچھ اور ہیں. ایک بات اور جاننے کی ہے, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ ہر شعبے میں قائم کیا, کیونکہ دیگر انبیاء اپنے خاص ماحول کے لیے آئے تھے, اور آپ کی زندگی روحانی اور مادی ہر پہلو کو محیط ہے. آپ نے جو کچھ بھی دیا وہ صرف نظری نہیں بلکہ عملی ہے. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیڈر آف دا مینکائنڈ ہیں. آپ کی تعلیمات تمام زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی، آپ کا پیش کردہ نظام حیات مکمل، اخلاقی، سماجی اور معاشی بلکہ اجتماعی تمام تعلیمات آپ نے دی ہیں، آپ کا طریقہ جنگ یا آپ کی اسٹریٹجی دفاعی بھی ہے اور اقدامی بھی ہے، اور اہم بات یہ کہ آپ کی سیرت کا ایک ایک گوشہ نمایاں ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم حضرت علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی، اور جو تعلیمات آج بائبل میں ہیں کیا اسے پڑھ کر کے کوئی عمل کر سکتا ہے؟ اس میں معجزات ہیں، اگر ہیں تو انسان معجزہ پیدا، یعنی انسان معجزہ دکھانے کے لیے آیا ہے کہ انسانوں کو زمین پہ چلنے کے لیے آیا ہے؟ آپ نے دلوں کو فتح کیا اور قلوب کو مسخر کیا، دین اور دنیا کا توازن پیدا کیا اور سائنسی حقائق کی نشاندہی کی۔ بائبل آپ پڑھ لیں، اسی لیے جو موریس نے جو کتاب لکھی ہے قرآن سائنس اینڈ بائبل، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ انجیل کی ایک ایک بات غیر سائنٹیفک اور قرآن کی ایک ایک بات سائنٹیفک، اسی لیے وہ مسلمان بھی ہو گیا اور اس نے کتاب بھی اسی بنیاد پہ لکھی۔ قرآن کریم میں آپ کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ آپ تلاوت آیات کے لیے یزکی ہیں وہ علمہ الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے تو گمراہی میں تھے اور کبھی کبھی ہدایت کی روشنی آتی جاتی تھیں اور وہ خاص زمانے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آپ نے اپنی پانچ خصوصیات بیان کی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک ماہ کی مسافت ہو تو دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور پاکیزہ کر دیا گیا، پہلے ایسا نہیں تھا، خاص جگہ ہوا کرتی تھی، آپ کہیں بھی جائیں آپ سجدہ کر سکتے ہیں، پاک زمین ہو۔ غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا، جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا بلکہ آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، اور پہلے کے نبی، پانچویں خصوصیت آپ نے بنائی کہ پہلے کے نبی اپنی قوم کے لیے خاص ہوا کرتے تھے مگر میں ساری دنیا کے لیے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی یہ خصوصیت بیان کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے جوامع الکلیم دیے گئے، یعنی میری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں اتنی جامعیت ہوتی ہے اور میرے کلام میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ و معنی کے سمندر موجزن ہوتے ہیں، اس کی تحقیق لوگ کرتے رہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے کہ میرے بعد نبوؤں کا آنا ختم ہو گیا، نبوت مجھ پہ تمام ہو گئی، اور ایک خصوصیت آپ نے یہ بیان کی تھی کہ میرا نام احمد رکھا گیا، جو کسی کا نام نہیں تھا، احمد جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی تعریف کی جائے، قابل ستائش۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شروع میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ لبائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں شفاعت کروں گا، شفاعت جب میں کروں گا اس کے بعد جو ہے سلسلہ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ آپ خاتم النبیین ہیں جیسا کہ آپ کے بارے میں فرمایا گیا۔ آپ کے ذریعے ایک بہت اہم بات جو سمجھنے کی، آپ کے ذریعے دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ پر دین مکمل ہو گیا، یہ فائنل ایڈیشن ہے، اور صرف یہ مکمل ہوا بلکہ آپ کی بنیاد پر، آپ کے ذریعے اور آپ کی زندگی میں دین تمام ادیان پر غالب ہوا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ بھی اہم بات ہے، دین مکمل ہوا اور دین غالب بھی ہوا، اور جو آپ کو عطا کرتا چیز ہے قرآن، وہ جو آپ کو معجزہ دیا گیا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہی سب سے بڑا معجزہ ہے جو امت کو دیا گیا ہے، اور اس معجزے کی خصوصیت یہ ہے کہ نبیوں کے معجزے نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے معجزے، لیکن یہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں اور امت مسلمہ کے پاس ہے یہ، اور اس کو، اس معجزے کو وہ انسانوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، جبکہ نبیوں کے معجزے نبیوں کے لیے ہوا کرتے تھے، یا آپ کے جو اور معجزات تھے جو خارق عادت واقعات آپ سے سرزد ہوئے تو وہ آپ کی ذات سے موجود تھے نا، لیکن یہ قرآن کے بارے میں یہ کہ قرآن ہم نے سب کو دے دیا، امت کو دے دیا، اور اس معجزے کی بنیاد پر امت جو ہے سب کے سامنے اس کو پیش کر سکتی ہے، تو اس معجزے کی خوبی یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا سب کو کہ اگر تم ایک آیت بھی، اس سے پہلے کہا گیا کہ ایک سورہ بھی، پھر کہا گیا کہ ایک آیت بھی لے آؤ، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جس زمانے میں پیش کیا گیا اس میں بڑے بڑے زبان آوری کے مدعی موجود تھے۔ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا ہے وہ زمانہ عربی ادب کے لٹریچر کے اعتبار سے، شعر اور ادب کے اعتبار سے، اور ادب کے فنی کمالات کے اعتبار سے عربی ادب کا سب سے اونچا زمانہ تھا. سبا معلقہ، سات بڑے شاعر ان کے معلقہ یعنی ان کے قصیدے جو ہیں کعبے پر لٹکائے جاتے تھے. اس زمانے میں جو ایک بہت بڑے شاعر تھے اور جن کا قصیدہ جو ہے اس لائق سمجھا گیا تھا کہ اس کو کعبے پر لٹکایا جائے، انہوں نے کہہ دیا کہ عبادت قرآن، اب قرآن کے بعد نہیں ہو سکتا کوئی. ہماری زمانے گنگ، ہمارا ادب عاجز و درماندہ، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ آپ کو جو قرآن دیا گیا، ایک اہم خوبی یہ کہ آپ کو جو قرآن دیا گیا اس قرآن کو محفوظ کر دیا گیا. انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ پہلے انبیاء کے ساتھ نہیں تھا، کسی کی تعلیمات کے ساتھ نہیں. یعنی اس کی حفاظت کا یہ معاملہ ہے کہ یہاں تک کہ جو دشمن بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن چاہے آپ کی تصنیف ہو لیکن قرآن ہے وہی جو آپ پر آیا تھا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر بہت قریبی زمانے میں کوئی بہت بڑے دانشور گزرے ہیں تو ان کی تعلیمات کو لوگ مٹا دیتے ہیں اور اس میں نئی نئی چیزیں پیش کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک چیز محفوظ. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو کہ اسلامی دنیا کے بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، بڑے دانشور گزرے ہیں، بڑے مورخ گزرے ہیں، اور ان کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے، جنہوں نے کئی زبانوں میں، یورپ کی دو تین زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کیا اور کئی زبانوں کے ماہر تھے، جن کا تعلق حیدرآباد ہندوستان سے تھا اور وہ پیرس میں رہا کرتے تھے. تو ان کا بیان ہے، انہوں نے بہت بڑے محقق تھے، انہوں نے جو سیرت پر اور جو مختلف جو کام کیے ہیں ان کاموں کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سن 32 میں میرا جرمنی جانا ہوا اور میونخ میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو ایک محقق تھا. اس نے بتایا کہ عیسائی دنیا کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی کتاب جو انجیل ہے یا بائبل جو ہے اس میں بڑی تحریفات ہیں، اور تحریفات ایک نہیں ہزاروں ہزاروں تحریفات، کہیں کوئی لفظ ہے، کہیں کوئی لفظ ہے، کہیں کوئی واقعہ ہے، کہیں کوئی واقعہ ہے، تو ان کو بڑا حسد پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو دنیا کے پہلی صدی ہجری سے لے کر کے اور اس وقت تک تقریباً 40,000 نسخے انہوں نے جمع کیے. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں جنگ عظیم ہوئی تھی، جنگ عظیم کی وجہ سے اس میونخ کی لائبریری پہ بم گرا، اس کے بعد وہ تحقیقات ختم ہوئی تھی. تو اس نے کہا، لیکن اس محقق نے بتایا کہ وہ خود سربراہ تھا، اس کا اس تحقیق کے ادارے کا سربراہ تھا، اس کام کا سربراہ تھا، اس کا ذمہ دار تھا. اس نے کہا کہ صاحب اب تک جو تحقیقات ہوئیں، اس نے کہا کہ اب تک جو تحقیقات ہوئیں 40,000 نسخے دنیا کے منگوائے گئے، ایک بھی قرآن کی ایک بھی آیت اور ایک بھی لفظ میں کوئی فرق اور اختلاف نہیں ملا. فرق اگر تھا تو یہ تھا کہ کتابت کی غلطیاں تھیں، ٹائپنگ مسٹیک تو ہو جایا کرتی نا. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے تو رحیم چھوڑ گیا. اب ظاہر ہے یہ کسی دوسرے نسخے میں دیکھیں گے تو یہ چیز نہیں پائیں گے، معلوم ہوا کہ جب دوسرے نسخوں میں یہ چیز نہیں ہے تو یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. تو اہم بات یہ کہ آپ کو جو دین دیا گیا اور جو قرآن دیا گیا جو کہ انسانوں کے لیے رہنمائی ہے وہ مکمل. پھر ایک بات اور، جس قرآن کا آپ عملی نمونہ تھے وہ سیرت محفوظ، آپ کی زندگی محفوظ کہ آپ کیسے رہا کرتے تھے، آپ کیا کھایا کرتے تھے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اب نماز کے بارے میں تذکرہ ہے. اب ہمیں بہت سے منکرین حدیث کہہ دیا نا کہ صاحب قرآن سے ہدایت لے لیں گے، اب سوال پیدا ہو کہ نمازیں پانچ ہیں یہ کہاں سے ہیں، نمازوں میں رکعتیں کیسے، اور آپ نے جو تعلیمات دی تفصیلات دی کہاں سے ملیں گی ہمیں. آپ قرآن کریم آپ کی حدیث سے ملیں گی نا، تفصیلات تو اس کی تفصیلات تو وہیں سے ملیں گی اگر حدیث. اور پھر ایک بات یہ کہ جس واسطے سے وہ کہتے ہیں نا کہ حدیثوں کے سسٹم میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ریسورسز سے، جن سورسز سے، جن مصادر اور مراجع اور جن شخصیات سے قرآن ہم تک پہنچا ہے انہی کے ذریعے تو حدیث بھی پہنچی ہے. کسی چیز کا لکھا جانا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی کہے کہ وہ لکھا ہوا تھا اور یہ جو ہے حدیثیں بعد میں لکھی گئی لکھا. آج بھی مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اگر ویڈیو آپ کا تیار ہوتا، آج ویڈیو کا زمانہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ صاحب یہ تو جعلی چیزیں. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آوازیں لوگ جو ہیں اس کی کاپی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ بلیم لگا دیتے ہیں، اور ان کی شخصیت کو کاپی کر لیتے ہیں اس کو بلیم لگا دیتے ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اصل چیز وہ نہیں ہے، اصل چیز ہمارا اعتماد ہے کہ جن ریسورسز سے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان پہ ہمیں اعتماد ہے کہ بالکل صحیح ہے. اسی لیے فن رجال، اسماء الرجال کا فن ایجاد ہوا ہے کہ انسانی تاریخ اس فن کو دیکھ کر کے ششدر رہ جاتی ہے، درماندہ رہ جاتی ہے کہ کتنا بڑا عظیم و غریب. ایک شخص کو جاننے کے لیے ہزاروں انسانوں کی تحقیق کر لی گئی کہ یہ آدمی اگر تھا تو کس قبیلے کا تھا، اس کی کیا خوبی تھی، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس قبیلے میں اور کیا خصوصیات تھیں، یہ وہاں گیا ہوگا نہیں گیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کی سیرت محفوظ. اور پھر اسی کے ساتھ جو اہم بات ہے جاننے کی وہ یہ کہ جس چیز کو آپ نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، آپ ہی نے نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک ٹیم پیدا کر دی، انہوں نے بھی کر کے دکھایا اور اس کا ماڈل انہوں نے بنا کے دکھایا، اس کا ماڈل آپ بنا کے دکھایا. آپ کے سلسلے میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک بات جاننے کی اور ہے کہ آپ کو خصوصی طور پر معراج پہ بتایا گیا. خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا تعلق چونکہ اللہ سے ہوتا ہے تو ایمان کے وہ آخری اور کمال کے منزل پر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 انبیاء سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے. آپ نے انبیاء کی امامت کی. آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے انبیاء کی امامت کی، یعنی گویا کہ یہ سمجھیے کہ آپ کو جو قرآن میں آتا ہے کہ ہم سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. مسجد اقصیٰ آپ کو جو لے گیا تھا اس میں اگر آپ رمز دیکھیں، اس کے اندر جو رمز ہے اس کو اگر کھونا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں جا کر کے مسجد اقصیٰ کیوں کہا، مسجد اقصیٰ اب تک جو ہے قبلہ تھا، وہاں پر یہ ایک باقاعدہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اب یہ قبلہ اور یہ قیادہ جو ہے تبدیل ہونے والی ہے، اور آپ نے تمام انبیاء کی وہاں امامت کی ہے، نماز کی، بتا دیا گیا تھا کہ اب جو ہے قیادت کا اور امامت کا منصب کسے ملنے والا ہے، یہ وہاں بتا دیا گیا تھا، نماز وہاں پڑھا کر کے اور وہاں لے جا کر کے. آپ کو وہاں جنتی اور دوزخی دکھائے گئے اور ان کے مناظر دکھائے گئے، اور انبیاء کو یہ چیز نہیں دکھائی گئی تھی. اس طرح سے ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن ملاقات کے بارے میں آپ دیکھیں گے ان کی حیثیت کیا تھی. آپ نے خداوند قدوس کو بہت قریب سے دیکھا، فکان قاب قوسین و ادنا، پھر رہ گیا فرق دو کمانوں کا بلکہ اس سے بھی نزدیک. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنا چاہا تھا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، لیکن آپ کے بارے میں ارشاد ہوا ما زاغ البصر وما طغى، یعنی آپ کے بارے میں یہ خوبی بتائی گئی، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. آپ کو حوض کوثر دیا گیا اور کوثر پر جو ہے اپنی امت کو آپ پہچان لیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات یہ ہے جاننے کی کہ آپ کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن قریب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بہت بلند کر دیا، تو اس کی خوبی یہ ہے. اور اسی سے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے اس کا مفہوم میں نے حضرت جبریل سے اس کا مفہوم دریافت کیا. اللہ وسلم جانتے ہیں کہ تدارس القرآن جو آتا ہے نا، کہ قرآن پہ باقاعدہ غور و فکر ہوا کرتا تھا، اور بحث آپ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کریم کے سلسلے میں تدبر و تفکر حضرت جبریل السلام کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا، غور و فکر. اس لیے آتا ہے تدارسون، یعنی آتے ہیں تدارس کے، جس میں آتے ہیں غور و فکر کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ رفعنا اللہ کا ذکر کا معنی کیا ہے، کہ میرا یعنی کہ تمہارا ذکر ہم نے بلند کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی خوبی یہ ہے اور آپ کے نام کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے ساتھ جو آپ کا ذکر بھی ہوتا ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ خود قدمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں میں، خطبوں میں، اور درود و سلام اللہ کے ساتھ آپ کا تذکرہ. پھر اسی لیے مالک رام ایک بہت بڑا دانشور گزرا ہے، ابھی چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، اور ہندو تھا وہ، شاید بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، لیکن جب یہ اس نے بات کہی ہے میں اس وقت کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس نے کہا تھا کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی ہے وہ یہ کہ تذکرہ تو کر دیا گیا اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا، لیکن بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی کیا ہے اور اللہ کیا ہے. یعنی اس نے باقاعدہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ وہ اللہ ہے اور یہ کیا ہے، عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. اس نے کہا شرک کی بنیاد یہیں سے ختم کر دی گئی, اور بتا دیا گیا کہ دونوں میں فرق کیا اور امتیاز کیا ہے. مالک رام نے یہ بات اس کہی جو وہ ایمان نہیں لایا تھا, کہا کہ نہیں آپ دیکھیں کہ ایک تو تذکرہ ساتھ ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ آپ کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا ہے. وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول اللہ کے فرستادے ہیں وہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے الہ انسانوں کا معبود ہے. پھر یہ کہ آپ کے لیے جو مخصوص محبت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز سمجھے. اور اس کے بعد جو اہم بات یہ ہے وہ یہ کہ آپ کی امت کو عمریں کم دی گئیں, لیکن ان کے اعمال اور ان کے فضائل کے تذکرے بہت ہیں. اسی لیے ان کو رمضان اور متوں کو ملے تھے, لیکن اب رمضان کے بارے میں یہ کہ اس کی یہ نیکیاں اور یہ میرا مہینہ ہے, اس کی نیکی میں خوب دوں گا. پھر یہ نہیں کہ رمضان میں بھی آخری عشرہ اور آخری عشرے میں بھی شب قدر, کتنے چانسز اور کتنی اپارچونیٹیز دی گئی ہیں اس امت کو, اور کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے اس امت کی. اسی کے ساتھ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہاری امت میں ہم نے یہ خوبی رکھی گئی کہ این یکم منکم عشرون صابرون یغلب و مئتین, اگر تم میں سے 20 ہوں گے اور وہ صابر رہیں گے, جمے رہیں گے, تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. یعنی 20 اور 200 کا آپ دیکھیں, نسبت دیکھیں. اچھا یہ بات اہم ہے, یہ یعنی کہ یہ جو نسبت دی گئی ہے ظاہر نسبت بڑی اہم ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو مقابلے کیے ہیں اپنی امت کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ مل کر کے, اس میں مقابلے جو ہیں آپ نے کئی گنا لوگوں کا جو ہے مقابلہ کیا ہے, ان کو جو شکست فاش دی ہے, اور آپ کے بعد آپ کے جو صحابہ نے یہ کام کیا ہے. کہاں 3,000 ہیں اور کہاں 40,000 کا لشکر ہے, کہاں 40,000 ہیں کہاں 2,00,000 ہے, اور جس میں سے 2,00,000 میں سے 1,50,000 ہیں, اور 1,00,000 کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں جنگ یرموک میں. دیکھیں آپ جنگ یرموک میں 2,50,000 کے لشکر میں سے 1,00,000 کو مار دیا ان لوگوں نے, 40,000 لوگوں نے. پھر آپ کے ساتھ آپ کی امت جو ہے قیامت میں جو ہے نگہ شاہد ہوگی. یہ امت کی خصوصیت, وہ جو تذکرہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ ہم ہر امت سے شہید لائیں گے اور ان سب پر آپ کو شہید بنائیں گے. وہ قدالے کا جاننا کو امتم وسطہ نے تکون شہدا ناز و یقن رسول علیکم شہیدہ. اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ ان کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ, اور ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے تم تک تبلیغ کا فرض ادا کر دیا تھا, تو ان کی امت انکار کرے گی تو اس کے بعد امت محمدیہ کو بلایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بتاؤ کہ انہوں نے اپنی امت کے سامنے فرض تبلیغ اور فرض دعوت ادا کر دیا تھا نہیں کر دیا تھا, تو امت مسلمہ گواہی دے گی کہ ہاں کر دیا تھا, اس گواہی کو مان لیا جائے گا. یعنی گویا کہ یہ امت آنے والی امتوں کی شہادت نہیں, بلکہ اس سے پہلے والی جانے والی امتوں کی شہید بھی بنے گی. اتنا بڑا اعزاز اس امت کو ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بوئستو لے اتمما مکارم الاخلاق, جو کچھ بھی انسانی قدریں ہوتی ہیں, آج انسانی قدروں کی بات ہوتی ہے, اخلاقی قدروں کی بات ہوتی ہے, ہیومن چیپٹر کی بات ہوتی ہے, اور بنی نوع انسانی کے حقوق کی بات ہوتی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے. اس کے بارے میں فرمایا اللہ کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس اور یہ ہیومن رائٹ جو ہیں ان کی تکمیل تو مجھ پر ہوئی ہے, ان کا اصل پہلو جو ہے وہ میرے پاس ہے, مجھ پہ تکمیل ہوئی ہے ان کی. یہ سب جو لوگ ہیں یہ تو خوشاشی ہیں اور کچھ چیزیں لے لیتے ہیں اور مکمل چیزیں نہیں ہوتی, اور چونکہ آپ کو ماڈل بنا نہیں سکتے یہ لوگ, اور ماڈل بن بھی نہیں سکتے آپ ان کے لیے, ماڈل بن بھی نہیں سکتے. جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی اسوہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, یہ ماڈل ہوگا اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کرتا ہو, ان کے لیے آپ ماڈل ہوں گے. اور لوگ اپنا آپ کو ماڈل بنانا چاہیں تو کچھ چیزیں لے لیں گے اور اس کی بنیاد پہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی تمام چیزیں ہوں گی, لیکن اس کے فائدے کیوں نہیں ہو پا رہے, اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ یہ ایمان شامل نہیں ہے اس میں. آپ کو جو نام دیے گئے یا مزمل یا مدثر کہہ کر کے پکارا گیا, اور رؤوف رحیم آپ کو کہا گیا. جو بات میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کی تھی وہ یہ تھے کہ آپ کی جو سیرت ہے, اس سیرت کی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے, اس کی تفصیلات محفوظ ہیں, اس کی جزیات محفوظ ہیں, تاریخ جو ہے کسی دور میں بھی عقیم نہیں رہی. دنیا میں بڑے بڑے اکابر اور عظیم گزرے ہیں, ہیروز, جنہیں انسانی تاریخ سلوٹ کر دی ہے. بڑے بڑے فاتحین، بڑے بڑے دانشور، لیکن ان کی سیرت پہ ہم جب غور کرتے ہیں تو ان کی جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ مختصر اور ادھوری ہیں، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، یہ مقدس ہستیاں تھیں، اور ان کے تو بڑے فالوورس تھے. ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کی امتوں نے، کس طرح سے ان کی تعلیمات کو مٹا دیا اور اس میں اپنی خواہشات کے مطابق تحریف کر دی. یحرفون الکلم عن موادعہ، قرآن میں ہے. اسی کے ساتھ بدھ، کنفیوشس اور رام کرشن جیسے لوگ، یہ بڑے بڑے پیشوا گزرے ہیں، اور سکندر جیسے فاتحین. اور فرواں رواؤں کے حالات تاریخ اگر جانتی ہے تو بہت کم جانتی ہے، بہت کم جانتی ہے، اور تاریخ تشنا رہ جاتی ہے. پوری انسانی تاریخ میں اگر کوئی شخصیت پورے کمال اور جمال کے ساتھ اور پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہے تو وہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ کی سوانح حیات میں انتہائی احتیاط برتی گئی ہے، انتہائی ذمہ داری اور فرشناسی کا فرض انجام دیا گیا ہے. ذرا بات دیکھیے، ایک طرف تو آپ کی شخصیت، آپ کی ایک ایک تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی اس میں فرشناسی، احتیاط اور امانت اور دیانت کا، وہ حق کہ انسانی تاریخ کو تاریخ پہ تحقیق کرنے کا طریقہ اسی کے بعد آیا. یعنی اس قدر اہم آپ کی شخصیت اور اس کے ساتھ اس قدر اہم آپ کے بارے میں احتیاط، ایک ایک لفظ کو جاننے کے لیے اور ایک ایک کلمے کو جاننے کے لیے پورے پورے فن ایجاد ہوئے. ایک صحابی، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب فلاں اللہ کے نبی نے فلاں حدیث بیان کی تھی اور فلاں صاحب سے بیان کی تھی، اور وہ اس وقت جو ہے فلاں صاحب مصر میں ہیں، گھوڑے کے کچاوے کستے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اور مصر پہنچتے ہیں. مصر پہنچنے سے اس زمانے کے حالات دیکھیے، وسائل نقل و حمل کا فقدان دیکھیے، امن و امان کے مسائل دیکھیے، اور مدینے سے مصر کا سفر دیکھیے. وہاں پہنچتے ہیں کہ تم سے یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی تھی؟ ہاں ہاں مجھ سے بیان کی تھی. سنتے ہیں اور واپس ہونا چاہتے ہیں کہ بس میں اسی لیے آیا تھا کہ تم سے بیان کی تھی، میں تم سے سننا چاہتا تھا. یہ احتیاط دیکھیے. آپ کے قول و فعل کو جانچنے کے لیے ایک پورا فن ایجاد ہوا، جسے ہم علم رجال کا فن کہتے ہیں، اسم و رجال کا فن. اور اس فن کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ اس فن کو جاننے کے لیے انسانی تاریخ میں دواوین، بڑے بڑے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں. ایک صحابی کا تذکرہ ہے، اس کے رابی کا تذکرہ ہے، اس رابی کے رابی کا تذکرہ ہے، اور پورا یہ جو ہے اس کی درایت کیا ہے، اس کی روایت کیا ہے، یہ پوری طرح سے اس پہ صادق قاطع نہیں آتا ہے. اور پھر اس کی خصوصیات کیا تھیں، یہ بات جو کہی گئی ہوگی، یہ بات باقی کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھی، یہ بات کہی گئی ہوگی، یہ نہیں کہی گئی ہوگی. اس قبیلے کا اس قبیلے سے تعلق کیا تھا، پھر اس قبیلے کا اس قبیلے سے تعلق کیا تھا، اس شہر کا اس شہر سے کیا تعلق تھا، اور اس علاقے کا اس علاقے سے کیا تعلق تھا، اس موسم کا اس موسم سے کیا تعلق تھا جس موسم میں یہ بات کہی گئی تھی، اور پھر یہ جو شخص تھا اس کے بعد اس کے جو فالوورس تھے وہ کیسے تھے، اور اس کے جو اساتذہ تھے وہ کیسے تھے، یہ کیسا شخص تھا جس نے یہ بات بیان کی. یعنی ان تمام لوگوں کی تاریخ معلوم ہو گئی. ایک شخص کے جاننے کے لیے ہم نے ہزاروں انسانوں کی شخصیتوں کو جان دیا، ان کی سیرتوں کو جان دیا. ایک شخص کی ایک سی سیرت جاننے کے لیے ہزارہا انسانوں کی سیرت اور ان کی سوانح حیات ہم جان گئے. یعنی تاریخ و سیر ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں، اور آپ جان لیں گے، تاریخ و سیر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ کس قبیلے کی تھی، کہاں سے آئی تھی، مکے سے اس کا فاصلہ کتنی دور پہ تھا، اس کے قبیلے کے کیا خصوصیات تھیں، کتنے دن کا سفر ہوا کرتا تھا، اور جب آپ وہاں رہا کرتے تھے تو کیا لوریاں دی جاتی تھیں، وہاں کی فضا کیسی ہوتی تھی، وہاں کا موسم کیسا ہوا کرتا تھا، اور وہاں کا ماحول کیا ہوا کرتا تھا، آپ کے کتنے رضائی بھائی اور بہن تھے، اور ان کی کیا خصوصیات تھیں، پھر تاریخ میں وہ کہاں کہاں پہنچے، اگر وہ آپ سے کبھی ملے ہیں تو کیسے ملے ہیں، زمانے نبوت میں اگر آپ کی اپنی اس ماں سے ملاقات ہوئی ہے، رضائی ماں سے، تو کیسے ملاقات ہوئی ہے، کس ماحول میں ملاقات ہوئی ہے، اگر آپ کی رضائی بہن شیما سے ملاقات ہوئی تو کیسے ملاقات ہوئی ہے، وہ کیسے آئی ہیں، کس قبیلے میں آئی ہیں، اور انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے، آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے، ایک ایک چیز. اور آپ کے شوہر کا کیا نام تھا، آپ کی رضائی ماں کے شوہر کا کیا نام تھا، وہ کہاں کے تھے، اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بنو سعد جہاں آپ نے پرورش پائی تھی اور جس کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بنو سعد میں پیدا ہوا، مجھ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں ہو سکتا، میں قریش میں پیدا ہوا اور میں نے بنو سعد میں پرورش پائی، مجھ سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے؟ تو بنو سعد کی تاریخ کو نقش دوام حاصل ہو گیا تھا. بعض ذیل قدر انبیاء کے مدفن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی قبریں کہاں ہیں، یہ تک نہیں معلوم. لوگ کہتے ہیں نا روایتیں آتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر یثرب گئے ہیں پھر وہاں سے وہاں گئے ہیں تو کہاں ان کا انتقال ہوا؟ آپ کی والدہ اگر آپ کو لے کر گئی ہیں مدینے تو آپ کا جو انتقال ہوا کہاں؟ مقام ابوا پہ آپ کا، آپ کی قبر ہے، اور وہ مقام ابوا، وہ مقام ابوا کتنی دور ہے مدینے سے؟ اس کی کتنی جوفہ سے کتنی مسافت ہے اور وہ کتنی دور ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کس تالاب میں تیرا کرتے تھے؟ آپ کے ریشے مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ آپ پانی کتنے گھونٹ میں پیا کرتے تھے؟ آپ کس کروٹ لیٹا کرتے تھے؟ آپ کو کون سی چیزیں پسند تھیں اور کون سی چیزیں آپ کھایا کرتے تھے؟ کون سی چیز جو ہے آپ کے ذوق کیا تھے؟ ایک ایک چیز کو انسانی تاریخ میں محفوظ رکھا ہے، یہاں تک کہ نہ صرف کہ محفوظ رکھا بلکہ ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز پر مسکرائے ہیں، راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور کہیں آپ نے پڑاؤ کیا تھا، لوگوں نے محبت میں اس جگہ پڑاؤ کیا ہے، میرے حبیب یہاں سے گزرے تھے، یہاں رکے تھے اور یہاں آپ نے یہ کام کیا تھا اور آپ نے یہاں کے یہ فائدہ فرمایا تھا. یہ محبت کسی کو نہیں ملی انسانی تاریخ میں. کسی صحابی کے نام کو بدلا ہے، کسی بات پر مسکرائے ہیں، کسی کو دعا دی ہے، وہ دعائیں محفوظ ہیں. اور ایسے ایسے محبت والے صحابہ کہ مدینہ نہیں چھوڑا جب تک آپ زندہ رہے. کیا پتہ مدینہ سے ہم نکلیں اور نکلنے کے بعد کوئی بات آپ کہیں اور کوئی عمل کریں ہم اس کو دیکھ نہ سکیں، آپ کی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں اور اس پہ عمل کرنے میں ہمیں دیر ہو جائے. انسانی تاریخ میں یہ شخصیت جو آپ کی ہے، یہ جو سیرت ہے، یہ سیرت اتنی جامعیت کسی اس میں نہیں. پھر اس کے بعد جو اہم اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہ آپ نے جو گروہ تیار کیا، وہ گروہ، وہ انسانی تاریخ کا گلِ سرسبز، آسمانی ہدایت کے وہ درخشندہ ستارے اور وہ خورشید رسالت کی کرنیں جو پھیلتی ہی رہیں، وہ شمع نبوت کے پروانے کہ جو آپ پر قربان ہو جایا کرتے تھے، اور وہ صحابہ ایسے کہ جنہوں نے تہذیب و تمدن کی زلفوں کو سوارا، سیاست معیشت کے چہرے کو نکھارا اور زندگی کے ہر میدان میں مثالی نمونے پیش کیے. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک صحابی کی اپنی خصوصیت کہ ہر صحابی اپنی ذات میں اللہ کی نشانی تھا. قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہم من اثر سجود رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے. تو یہ کلیم ہم کرتے ہیں کہ آپ ہی کی زندگی انسانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے، اور آپ ہی کی سیرت اور آپ ہی کی حیات اس لائق ہے کہ اس کو انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اسی کو بنیاد پر معاشرہ تشکیل پائے. اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے اور اپنی سیرت کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے.